إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ستيج بن تشي فرمان، علماء کرام، زعماء ملت اور پنڈال میں مسجد کے حال میں موجود جوانوں، میں کوشش کروں گا چونکہ تھکا ہوا بہت دور اور لمبے سفر سے آ رہا ہوں، تو اس کے بعد بھی ہماری ایک میٹنگ تھی تو اس لیے میں کافی لیٹ بھی ہو گیا ہوں. کوشش کروں گا کہ مختصر لفظوں میں آج کی اس تقریب اور پروگرام کے حوالے سے جو موضوع محو گردش ہے یا علماء اور زعماء جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کے کچھ ایسے پہلوؤں کی طرف میں اشارہ کروں جن کی طرف شاید عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، دین آیا ہے غلبے کے لیے. سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. دین وہ نہیں ہے جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے، دین وہ ہے جو قرآن نے کہا اور نبی کریم، ان کی اولاد، ان کے پاکیزہ اصحاب نے بیان کیا. جو معاشرے میں پریکٹس میں چیز ہے وہ کچھ عبادات ہیں اور کچھ رسومات ہیں. دین غلبے کے لیے آیا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین پر دین کا غلبہ ہونا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہے. لیکن دین کا غلبہ معجزے کے ذریعے سے نہیں ہوتا. اگر معجزے کے ذریعے سے دین کو غالب کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا اور ساری کی ساری دنیا میں صرف اور صرف موحد پیدا ہوتے. اللہ نے ایک نظام، ایک سسٹم بنایا ہے اور اس نظام کے تحت انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انبیاء اور کتب سماوی کے ذریعے سے انہیں اس نظام میں ڈھالنے کی دعوت بھی دی ہے اور ان کو رستہ بھی دکھایا ہے. اب اگر کوئی قوم اسلام کی بنیاد پر ترقی کرنا چاہے تو اس نظام میں ڈھلے بغیر نہ وہ ترقی کر سکتی ہے اور نہ اللہ کے کیے ہوئے اس وعدے کی معراج تک پہنچ سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نظام میں ڈھال لیں، اور اس نظام میں ڈھالنے کے لیے جو رستہ ہے وہ جدوجہد کا رستہ ہے. جدوجہد کیسا؟ کیسی جدوجہد؟ شعور، عقل کو ہم وحی کی روشنی میں اس طرح سے لے کر آگے چلیں کہ بڑے مقاصد ہمارے سامنے ہوں اور چھوٹے چھوٹے اہداف کو ہم ایک طرف رکھیں، چھوٹے چھوٹے فوائد کو ایک طرف رکھیں. یہ ایک مقدمہ ہے اپنی گفتگو کے لیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آج کی معاصر دنیا میں کہا جاتا ہے 55-56 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کیا ان اسلامی ممالک میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت، کوئی توقیر، کوئی روب، کوئی دبدبہ، کوئی عزت ہے یا نہیں ہے؟ آپ محسوس کریں گے کہ دنیا میں تیسرے درجے کی مخلوق مسلمان ممالک میں بسنے والے لوگ ہیں، تیسرے درجے کی. پہلے درجے کے یورپ والے ہیں اور دوسرے درجے میں پھر وہ ممالک آتے ہیں جو ان کے بعد ترقی کے میدان میں ان تک پہنچے ہوئے ہیں یا ان کو چھو رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس جتنے بھی منابع ہیں، مخازن ہیں، قدرتی وسائل ہیں، اس کی شاید 70%، یہ میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ 60% سے اوپر ہے، یہ میں نے پڑھا ہے، 60% سے اوپر دنیا کے وہ تمام ذخائر جو انسانی ترقی کے لیے لازم اور ضروری ہیں وہ مسلمان ممالک میں ہیں. لیکن اس کے برعکس فساد، لڑائی، جھگڑا، استحصال، قتل، جنگیں، فتنے، یہ سارے کے سارے یہ مسلمان ممالک کی تقدیر میں لکھ دیے گئے ہیں اور مسلمان ممالک کی سرزمینوں میں یہ چیزیں سب سے زیادہ ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ اسلام تو آیا تھا غلبے کے لیے، اسلام تو آیا تھا انسانوں کو نجات دلانے کے لیے، اسلام تو آیا تھا انسانوں کو ترقی کے اس کمال تک پہنچانے کے لیے، تو یہ کیا ہوا کہ وسائل آپ کے اور فوائد آپ کے دشمن اٹھائے، ذخائر آپ کے، بہترین نعمتیں آپ کے سرزمین کی جو موحدین کی سرزمین ہے، موحدین کے اوطان وطن ہیں، لیکن اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھائیں جو توحید کے مخالف ہیں اور توحید کے مقابلے میں کھڑے ہیں، یہ ایک سوال ہے. اب آئیے آج کی دنیا میں جو نظام حاکم ہے وہ کیا ہے. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اس لیے ہم آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں. نہیں، صرف پاکستان کی بات نہیں، دنیا میں کسی بھی اسلامی ملک کی طرف چلے جائیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آزاد ملک ہے اور اس کی آزادی کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بظاہر آزاد ملک نظر آتے ہیں لیکن آزاد ملک کوئی نہیں آئے. ان سب کی ڈوریں بندی ہوئی ہیں ایک خاص جگہ، جب تک اس خاص جگہ سے ان کی ڈوریں نہ ہلائی جائیں وہ ممالک کوئی قدم اٹھانے کے قابل ہیں ہی نہیں. چونکہ وہ اس قدم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں اس لیے فیس سیونگ کے لیے وہ آزاد بھی ہیں. جن لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی ڈورے ہیں انہوں نے ان کا ظاہر آزاد رکھا ہوا ہے، لیکن اندر سے ہر وہ کام جو صرف اور صرف اسی مرکز طاقت کے مفاد میں ہو وہ یہ کرنے کے پابند ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی قدم اٹھانا چاہیں تو یہ نہ وہ قدم اٹھا سکتے ہیں، اور اگر اٹھانے کی کوشش کریں تو پھر اپنی اس سیٹ پر باقی رہ نہیں سکتے. یہ آج کا نظام ہے جو دنیا پر حاکم ہے. اس نظام کو ہم اردو میں اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو تسلط کا نظام کہتے ہیں، جس کو ہم استعماری نظام کہتے ہیں، جس کو ہم استکباری نظام کہتے ہیں. اس کا مرکز اقوام متحدہ ہے، لیکن اقوام متحدہ کس کی طاقت کے بل بوتے پر چلتا ہے وہ سب پر واضح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل ڈوریں اقوام متحدہ کے سائے میں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو اصل حاکم ہیں زمین کے اوپر. دوسرے لفظوں میں آج کا فرعون، دوسرے لفظوں میں آج کا شداد، آج کا نمرود، آج کی طاغوتی طاقت، قرآن نے دو بالکل واضح کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، یعنی صرف موحد ہونے کے لیے اللہ کے وجود اور توحید کا اقرار، اور وہ بھی لفظ کے ذریعے سے، کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں کفر کا انکار اور کفر کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ توحید ہے. توحید یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کے بعد آپ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنا من تن دن ارادہ تمام دولت رکھ دیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم کعبے کی طرف چونکہ دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہم موحد ہیں. نہیں، کعبے کی طرف دیکھ کر نماز پڑھنا توحید کی ظاہری شکل ہے، روح نہیں ہے. روح کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار اور اس کے بعد ایمان باللہ. آج کا جو نظام ہے سلطہ ہے یا نظام تسلط ہے، اس نظام تسلط کو سمجھیے. نظام تسلط ہاتھ میں ہے مغرب کے، اور اس نظام سلطہ یا استعماری نظام کا سرخیل امریکہ ہے. اسرائیل ان کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے وہ ان تمام ممالک کا بڑی آسانی کے ساتھ استحصال کر سکتے ہیں جو اسرائیل سے یا جڑے ہوئے ہیں یا اس کی وجہ سے کسی نہ کسی پریشانی اور مشکل کا شکار ہو رہے ہیں. اسی طرح جس طرح سے اسرائیل عرب ممالک کے درمیان ان تمام عرب ممالک کی بلیک میلنگ اور ان کو
امریکی جوتوں پر جھکانے اور چاٹنے پر مجبور کرنے کا ایک ہتھیار ہے، اسی طرح سے آپ اس برصغیر کے خطے میں کشمیر کو دیکھ لیں، کشمیر کا مسئلہ بھی اسی طرح سے ہے کہ کشمیر کا مسئلہ زندہ رکھو تاکہ اس پورے خطے کے اندر مسلمانوں کو ہندوؤں کے مقابلے میں اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے تمام مسائل ایک دوسرے سے ٹکرانے پر خرچ کرو، اور جب چاہو اس کی حرارت اور اس کی آگ تیز کر دو، جب چاہو کم کر دو، تاکہ اس تمام خطے کے تمام وسائل وہاں پر خرچ ہوں، اور اس کے بعد آپ کا جو دشمن ہے وہ چین کے ساتھ آپ کی تمام استعداد اور تمام سہولتوں سے، تمام صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، آج جس کو آپ نظام استعماری کہتے ہیں، اس نظام استعماری کو جاری رکھنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام وہ دین ہے جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے۔ چونکہ فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے، اس لیے فطرت انسانی کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ چونکہ آسان نہیں ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ محسوس کریں گے کہ وہ اسلام جو فطری طور پر تمام انسانوں کی فطرت کے مطابق پیغام لے کر آیا ہے، اس اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو مسخ نہیں کریں گے تو پھر لوگ بہت تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلے جائیں گے، اور نتیجتاً اسلام کے غلبے کا آغاز ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں، جب کبھی اسلامی معاشروں کے اندر فطری پیغام عام ہوا، ظلم سے نفرت، عدل سے محبت، ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا، کرپشن کا خاتمہ، مظلوم کی حمایت اور انصاف کا قیام، عدل کا قیام، تو وہ معاشرہ پھلا پھولا، اس نے ترقی کی اور اس نے دکھایا کہ ہم ان اصولوں کے تحت ترقی پا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر ہم ان اصولوں کو اپناتے ہیں۔ آج کا جو نظام تسلط ہے، میں بہت مختصر کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں، آج کا جو نظام تسلط یا نظام استعماری ہے، اس نے اسلام کی اس حقیقی روح سے جنگ لڑنے کے لیے جو رستہ اپنایا ہے وہ مذہب اور دین ہی کا رستہ ہے۔ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، اس وقت آپ کی امریکیوں سے براہ راست جنگ کہیں پر بھی نہیں ہے، اسرائیلیوں سے براہ راست جنگ کہیں پر بھی نہیں ہے، تو پھر وہ بالواسطہ جنگ کس کی ہے؟ مسلمان کی مسلمان سے ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ دین کو دین سے لڑاؤ، مذہب کو مذہب سے لڑاؤ، مذہب کے مقابلے میں مذہب بناؤ۔ اگر آپ کو یاد ہو، امام خمینی کہا کرتے تھے اسلام امریکائی و اسلام ناب محمدی، دونوں اسلام ہیں، دونوں کا نعرہ اسلام ہے، دونوں کے ہاتھ میں کتاب ہے، قرآن ہے، دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن یہ کہاں اور وہ کہاں؟ فرق کہاں پر ہے؟ اس فرق کو آج کی نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو مسلمان معاشرہ ہے، صرف پاکستان نہیں، مسلمان معاشرہ اس فرق کو نہیں سمجھ رہا۔ چونکہ اس فرق کو نہیں سمجھ رہا، اس لیے اصل کے دھوکے میں نقل کو اصل سمجھتا ہے، اور جب نقل کو اصل سمجھتا ہے تو پھر اس نقل کو اپناتا ہے، اور دشمن اسی نقلی اسلام کے ذریعے سے آپ کے گریبان میں ہاتھ بھی ڈالتا ہے اور آپ کی سانسیں بھی آپ سے چھین لیتا ہے۔ اصل مشکل ہماری یہ ہے اس وقت۔ اس لیے میں صرف اقوام متحدہ ہی کے چارٹر اور ان کے پروگراموں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے اشارتاً یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ کبھی اگر ٹائم ملے تو یہ دو تین گھنٹوں کی بحث ہے، دلائل کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آج ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ کم از کم 3 گھنٹے مکمل چاہیے تاکہ اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جا سکے۔ کوئی امریکی اور اسرائیلی مسجد کا دشمن نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کو حیرت ہوگی جب میں یہ کہوں گا، بھائی مسجد کا دشمن نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ مسجد بنانے کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں آپ کو، تو اس کا مطلب ہے وہ مسجد کے دشمن تو نہیں ہے۔ وہ امام بارگاہیں بنانے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، وہ مدارس بنانے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، وہ عرس منانے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، وہ مزارات کو آباد کرنے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، وہ موحدین کو توحید کے مرکز کو آباد کرنے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، وہ رسول کے دیوانوں کو رسول اللہ کی میلاد منانے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، وہ حتیٰ صوفیہ کو صوفی اسلام کی ترویج کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں۔ تو پھر وہ دشمن کیسے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ اصل مسئلہ ہے کہاں پر۔ دوسری طرف وہ داعش کو بھی پیسے دیتے ہیں، وہ طالبان کو بھی پیسے دیتے ہیں، وہ النصرہ کو بھی پیسے دیتے ہیں، وہ بوکو حرام کو بھی پیسے دیتے ہیں، وہ حزب التحریر کو بھی پیسے دیتے ہیں، وہ القاعدہ کو بھی پالتے ہیں۔ چونکہ ان تمام گروہوں کی ابتدا اگر دیکھیں تو ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کی ابتدائی جو گروتھ ہوئی ہے وہ ان کے سائے میں ہوئی ہے، ابتدائی گروتھ۔ اسامہ بن لادن آج کے دور میں ایک بہت بڑا ہیرو بنا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے وہ کہاں پر تھا، کس کے سائے میں تھا، کہاں پر اس نے پرورش پائی، کہاں سے اس کو پیسہ ملتا تھا، کس پروجیکٹ کے تحت وہ افغانستان میں کام کرتا تھا، اس تفصیلات میں جانے کا اس وقت نہیں ہے۔ یہی کیفیت باقی تمام گروہوں کی ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ مسجد کے دشمن نہیں ہیں، وہ قرآن کے بھی دشمن نہیں ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جتنا چاہتے ہو قرآن چھاپو، جتنی چاہتے ہو مسجدیں بناؤ، جتنی چاہتے ہو تحریکیں بناؤ، جتنی بھی چاہتے ہو اس طرح کی رسومات اور اس طرح کے اجتماعات کرتے رہو۔ جس چیز سے انہیں خوف ہے وہ ہے روح ہے دین۔ روح ہے دین بلڈنگ میں نہیں ہوتی، روح ہے دین کے لیے عمارت نہیں چاہیے، عمارتیں دین کی روح کے ترجمان نہیں ہیں، بلکہ روح ہے دین یہ ہے کہ لا الہ جب کہہ دیا تو الا اللہ کہنے کے ساتھ ان تمام الہوں کے منہ پر چپیٹ مار کر مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ دین جو آپ کو یہ سبق دے، اس سبق سے اسرائیل اور امریکہ ڈرتے ہیں، اس لیے ان کا ہتھیار دین ہے، مذہب ہے، اس اصل دین اور مذہب کے خلاف جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اب آپ اسلام کی حکمت دیکھیں، تمام مسالک کے اندر میں نے اہل حدیث سے پوچھا، احناف سے پوچھا، شوافے سے پوچھا، مکتب اہل البیت میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی مسجد کی تعمیر کے لیے مشرک پیسہ دے تو اس مسجد میں نماز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ مشرک اگر مسجد کا اتنا زیادہ ہمدرد ہے تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ وہ پیسہ دے ہی اسی لیے رہا ہے کہ اس مسجد سے وہ استفادہ کر سکیں جو ان کے مشرکانہ عزائم کی تکمیل کا باعث بنے۔ اس لیے اسلام نے پہلے دن ہی سے روک دیا کہ اگر کوئی مشرک پیسہ دے تو اس سے مسجد نہیں بن سکتی، مسجد بن گئی تو اس میں نماز جائز نہیں ہے۔ تو کیا مشرک کے دیے ہوئے پیسے سے جہاد جائز ہے؟ مشرک کے دیے ہوئے پیسے سے دھماکے اور انسانوں کا قتل عام جائز ہے؟ مشرک کے دیے ہوئے پیسے سے قرآن چھاپنا جائز ہے؟ جہاں نماز جائز نہیں ہے وہاں پر یہ سارے اعمال بھی جائز نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، ہم اسی ملک میں گزشتہ 40 سالوں سے جو تباہی اور بربادی بھگت رہے ہیں اس کے پیچھے افغان جہاد ہے۔ افغان جہاد کے دو رخ ہیں، ایک رخ ہے واقعی جہاد کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، اسلامی سرزمین پر اہل شرک اور اہل کفر کے غلبے کے خلاف، وہ جہاد ہے۔ لیکن جس جہاد کے جاری رکھنے کے لیے امریکہ ڈالر دے، جس جہاد کو پروموٹ کرنے کے لیے نصاب جہاد بنے اور وہ نصاب جہاد امریکی یونیورسٹیز میں بنے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے اور یہ کوئی نہ چھپی ہوئی بات ہے۔ اب بھی وہ نصاب نکال کے دیکھ لیں، نصاب کہاں پر بنتا ہے؟ امریکی یونیورسٹیز میں۔ کس کے لیے بنتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اور مسلمانوں کے لیے کیوں بنتا ہے؟ تاکہ مسلمان اسلامی جہاد کے ذریعے سے افغانستان میں جنگ لڑ سکیں. اور جہاد کا لیکچر کون دیتا ہے؟ پرانی ویڈیوز یوٹیوب میں موجود ہیں, نکال لیں. ریگن واشنگٹن سے آتا ہے ڈی سی سے اور جہاد پر لیکچر دیتا ہے. مارگریٹ تھیچر لندن سے آتی ہے, جہاد پر لیکچر دیتی ہے. شلوار ہے نہیں لیکن مولویوں اور مجاہدین کو بٹھا کر جہاد اسلامی پر لیکچر دیتی ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ مذہب کو مذہب کے خلاف استعمال کرنے کا بہترین رستہ یہی ہے کہ وہ روح نکال دو اور ایسی چیز کو جس میں روح نہ ہو مذہب کے طور پر پیش کرو. مذہب ہر انسان کی ضرورت ہے, لہذا وہ مذہب سے بھاگ نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج اقوام متحدہ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان پروجیکٹس پر آپ غور کریں, چاہے وہ امدادی پروجیکٹس ہیں یو ایس ایڈ کی صورت میں, یو کے ایڈ کی صورت میں, یا پھر تعلیمی پروجیکٹس ہیں, یا انسانی حقوق کے پروجیکٹس ہیں, یا چائلڈ لیبر کے حوالے سے پروجیکٹس ہیں, جتنے بھی اس طرح کے پروجیکٹس امریکیوں کے ہیں, ان پروجیکٹس کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو آپ کو وہ بہت بڑے بڑے مقاصد نظر آئیں گے جو بادی نظر میں ہمیں نظر نہیں آتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور بہت زیادہ مظلوموں کے, غریبوں کے, بیماروں کے, انسانیت کے پرچارک اور علمبردار ہیں, اس لیے وہ انسانی ہمدردی میں یہ کچھ کر رہے ہیں. آپ تو بچے ہیں, یہاں پر جو بڑے ہیں ان کو یاد ہوگا, ایک زمانے میں ایتھوپیا میں قحط آیا. ایتھوپیا میں قحط آیا, ان کو گندم کی ضرورت تھی. جس سال ایتھوپیا میں قحط آیا, گندم کی ضرورت تھی, اسی سال لاکھوں ٹن گندم امریکیوں کے پاس زیادہ تھا. انہوں نے وہ گندم سمندر میں بہایا, ایتھوپیا کے ان کالوں کو نہیں دیا. کیوں؟ انسانی ہمدردی کہاں چلی گئی؟ وہی انسانی حقوق کے نعرے ہیں جس میں ملالہ نظر آتی ہے چونکہ اس کو بعد میں استعمال کرنا ہے, لیکن سیریا سے لے کر نائجیریا تک ہر روز کٹنے والے باپ اور یتیم ہونے والے بچے کسی عالمی میڈیا کو اور اقوام متحدہ کے ان مبصرین کو نظر نہیں آتے جن کی یتیمی کا ذمہ دار خود امریکہ ہے. کہاں ہے انسانی حق؟ کہاں ہے انسانی حقوق؟ خواتین کے حقوق نظر آتے ہیں, خواتین کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, لیکن خواتین کو کس حیثیت سے پروموٹ کرنا ہے؟ جنس کی حیثیت سے. جنس جیسے موٹر سائیکل جنس ہے, موبائل جنس ہے, کیمرا جنس ہے, گاڑی جنس ہے, یہ سارے اجناس انسان کے استعمال کے لیے ہیں. اور عورت انسان نہیں ہے, وہ جنس ہے انہی ترقی یافتہ ترین ممالک کی نگاہ میں. اس لیے اگر آپ نے موٹر سائیکل بیچنی ہے تو عورت کی رانیں دکھا کر بیچیں گے. غور کریں نا آپ. آپ نے موبائل بیچنا ہے لیکن عورت کی مسکان دکھا کے بیچیں گے. عورت جنس ہے. یہ تمام موضوعات جو ہیں ان پر ظاہر ہے گھنٹوں گفتگو ہوگی تو تب چیزیں واضح ہوں گی. میں صرف اشارتاً گزر رہا ہوں اس وقت. ان چیزوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مذہب ہے. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ, وہ مسئلہ کیا ہے؟ انسان من حیث انسان پیدائشی طور پر بغیر مذہب کے جی نہیں سکتا. جو لوگ بغیر مذہب کے جیتے ہیں وہ آخر کار ایک وقت آتا ہے جب وہ مذہب کی تلاش شروع کر دیتے ہیں. وہ مذہب چاہے ہندوئزم ہو, چاہے وہ بدھزم ہو, چاہے وہ کوئی اور ازم ہو, چاہے وہ اسلام, فطری طور پر انسان کے اندر عبودیت اور بندگی کا جذبہ اور یہ خصوصیت اور طلب موجود ہے. اب اس میں اسلام وہ دین ہے جو اس انسان کی اس فطری ضرورت کو سب سے زیادہ پورا کر سکتا ہے, سب سے زیادہ اور اعلیٰ ترین پیمانے پر. اور اس وقت یورپ میں, امریکہ میں سب سے زیادہ اہم موضوع کیا ہے؟ اہم موضوع یہ ہے کہ کیا آنے والا یورپ اور آنے والا امریکہ وہ آیا مسیحیت کے ہاتھ میں باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ ان کا سب سے بڑا موضوع ہے. ان کی مشکل اس وقت یہ ہے کہ ان کے اپنے سرویز کے مطابق جرمنی میں کہتے ہیں اگلے 40 سالوں میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا، فرانس میں کہتے ہیں 35 سال کے بعد سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا، یہ یورپینز کہتے ہیں، امریکنز کہتے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کرسچینٹی جو کہ پوری دنیا پر حاکم ہے اور سب سے بڑا مذہب ہے، اسی کرسچینٹی سے لوگ اتنے بیزار ہو چکے ہیں. کیوں بیزار ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان لوگوں کی فطری ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہے، لہذا بیزار. اور اس بیزاری کا نتیجہ کلیساؤں کا خالی ہونا ہے، اس بیزاری کا نتیجہ کلیساؤں کا بند ہونا ہے. تو اس لیے ان کی سروے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہر روز 365 دنوں میں ہر روز ایک کلیسا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک مسجد کی تعمیر ہوتی ہے. عجیب نہیں ہے یہ کہ ایک کلیسا بند ہوتا ہے، یا وہ مارکیٹ میں بدل جاتا ہے، یا وہ کسی شادی ہال میں بدل جاتا ہے، یا اس کو توڑ کر وہاں پر پارکنگ بنا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. یعنی کلیسا کی طلب کا جو سلسلہ ہے اس کلیسائی معاشرے میں وہ ختم، کلیسا کی ضرورت ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں کلیسا اپنا کردار ادا نہیں کر سکا انسان کو اس کی فطرت کے مطابق خدا سے جوڑنے کے لیے. لیکن اس کی جگہ، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسجد اہل حدیث کی ہے، بریلویوں کی ہے، دیوبندیوں کی ہے، شیعوں کی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یورپ اور امریکہ اور اس پورے خطے کے اندر ہر روز ایک مسجد کا اضافہ ہو رہا ہے. یہ جو سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلے 40 اور 50 سالوں کے بعد نقشہ بدل جائے گا. اب اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کو ایسے روکو کہ مسجد کو، یہ میں ان کا سلوگن بتا رہا ہوں، ان کا سلوگن، اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ اقوام متحدہ کے اندر پینٹاگون کی طرف سے جن لوگوں نے پروجیکٹس بنا کے دیے ہیں اور ان پروجیکٹس کے تحت پاکستان کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، باقی مسلمان ممالک کے اندر جتنی این جی اوز بنی اور ان این جی اوز نے اس پر کام شروع کیا، اس کے اہداف اور اس کے مقاصد کو دیکھیں جو ان سے ہم آہنگ ہیں، تو اس میں آپ کو یہ باتیں بالکل واضح ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں مسجد بناؤ، لیکن مسجد کو ایک جم کی شکل دو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مسجد ہو، لوگ رکوع بھی کریں، سجود بھی کریں، لیکن یہ صرف ان کی جسمانی حرکت کا مرکز ہو، ان کی روح کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے، روح کو دور رکھو، یہ ان کا ہدف ہے. اس لیے کہتے ہیں مسجد بناؤ لیکن ان مقاصد کے لیے، مسجد بناؤ لیکن سامنے جو امام ہو وہ ایسا کھڑا کرو جو مغربی فکر اور اس کلچر کا ترجمان ہو، دین کا ترجمان نہ ہو. اس لیے وہ جو حساسیت ہے اس حساسیت کو مٹاؤ اور مسجد کے محراب پر عورت کو کھڑا کر دو اور مردوں سے کہو اس کے پیچھے نماز پڑھیں. مسجد بھی ہے، نماز بھی ہے، جماعت بھی ہے. اب آپ غور کریں نا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آہستہ 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 ان ویلیوز اور ان قدروں کو مٹاؤ جن کی وجہ سے مسلمان مسلمان ہے، اور ان ظاہری چیزوں کو رکھو جو بظاہر آنکھوں کو نظر آتی ہیں کہ یہ اسلامی وہ ہیں، اسلامی علامات ہیں. جیسے کلیسا میں ہوا، کلیسا ہمیشہ تو ایسا نہیں تھا جیسے آج ہے، لیکن کلیسا نے آہستہ آہستہ اپنی وہ روحانیت کھوئی اور اس کے نتیجے میں اس چیز نے جنم لیا جس کی وجہ سے آج کلیسا سے لوگ بیزار ہیں. یہی کیفیت مسلمانوں کے لیے ہے، اور جہاں پر یہ کیفیت کامیاب نہ ہو وہاں پر مدرسے کو استعمال کرو، مسجد کو استعمال کرو. کس نام سے؟ جہاد کے نام سے. کس کے خلاف؟ مسلمان کے خلاف. یہ جہاد اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، یہ جہاد مشرک کے خلاف نہیں ہے، یہ جہاد کفار کے خلاف نہیں ہے، یہ جہاد کس کے خلاف ہے؟ اہل قبلہ کا جہاد ہے، اہل قبلہ کے خلاف. غور طلب بات ہے، سوچنے والی بات ہے. تو اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں؟ فکر کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ اس سوچ اور فکر کو آپ دیکھیں گے تو تب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ مسئلہ یہ فلسطین کیوں حل نہیں ہوتا، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ مسئلہ کشمیر کیوں حل نہیں ہوتا. آپ یہ اسی پاکستان کے اندر ہم بڑے خوش ہیں کہ ہماری حکومت مسلمان حکومت ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے. لیکن آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہمارے ملک کی بیوروکریسی سے لے کر اسٹیبلشمنٹ تک ہر چھوٹی سی چھوٹی جگہ پر ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی چمڑی ہماری طرح سے ہے, لباس ہماری طرح سے ہے, روح اور سوچ ادھر کی ہے. ہماری ایک مشکل ہے کہ ہم کسی اور کو اتنی جلدی اپنی صفوں میں قبول نہیں کرتے, لیکن وہ بڑے ذہین ہیں, وہ اپنے لوگ داخل نہیں کرتے, ہمارے لوگوں کو اپنا لیتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا اس بات پر, اپنے لوگ داخل نہیں کرتے. چونکہ اپنا اگر داخل کریں گے تو ہم الیکٹرک ہوں گے کہ یہ تو بھائی انگریزوں کا ہے, یہ تو یہودی ہے, یہ تو فلانا ہے. وہ ہمارے لوگوں کو اپنا لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ آج دیکھیں آپ کے یہاں ایجوکیشن کی جو صورتحال ہے, آپ کے یہاں جو بھی بچوں کو گروتھ دے کر ان کی استعداد کو کمال تک پہنچانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں, ان ذرائع پر قبضہ کس کا ہے؟ وہ مغرب کا ہے. لہذا آپ کا بہترین ذہن ادھر جا رہا ہے, آپ کے بہترین صفات کے حامل نوجوانوں کو وہ اپنا رہے ہیں اور پھر اپنے معاشرے میں ضم بھی کر رہے ہیں. نتیجتاً اقوام متحدہ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان میں اکثریت آپ کو اس خطے کی ملے گی, اس خطے کے جوانوں کی, جن کا بدن اس خطے کا ہے, جن کا نام و نسب اس خطے کا ہے, جس کے نام کے ساتھ محمد ہوگا, علی ہوگا, ابو بکر ہوگا, عمر ہوگا, عثمان ہوگا, کوئی اور ہوگا, لیکن ان کی روح دیکھیں, روح کیا ہے؟ مغربی استعماری روح. چونکہ انہوں نے ان کو گروتھ دیا ہے, ان کو موقع فراہم کیا ہے, ان کی استعداد کو خریدا ہے اور ان کے استعداد میں ہر روز اضافہ کر رہے ہیں, چاہے وہ معیشت کا میدان ہو یا سیاست کا میدان. میں گزشتہ سال پڑھ رہا تھا, دو سال پہلے, کہ پینٹاگون کا ایک بندہ رپورٹ پیش کر رہا تھا امریکی کیبنٹ میں کہ اس وقت دنیا میں ہم نے مختلف اسلامی ممالک کے اندر جو حکومتیں ہیں ان حکومتوں کی کابیناؤں میں اپنے لوگ کتنے پہنچائے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہمارے اس وقت جتنے لوگ ہیں, ہمارے اس وقت جو ہے 1500 وزیر ہیں دنیا میں. کتنے؟ 1500 وزیر. یعنی حکومتوں کے اندر ان کے بھیجے ہوئے وزراء کی تعداد کتنی ہے؟ 1500. اور اس نے کہا اگلے 4 سالوں میں ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم یہ 1500 کی تعداد 4000 تک پہنچائیں. اب ذرا اپنے ملک کی کابیناؤں کو, ارد گرد کے ممالک کی کابیناؤں کو ذرا باریکی سے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے لباس میں آپ ہی کی قوم کے, آپ ہی کے لوگ کس طرح سے ان کے مفادات کی, ان کے اہداف کی ترجمانی اور تحفظ کے لیے آپ کے درمیان بیٹھے ہیں. اس کی ایک زندہ چھوٹی سی مثال, پچھلے سال ابھی چند مہینے پہلے آپ کی قومی اسمبلی کے اندر ایک ڈاکٹر رمیش کمار ہے, جو پہلے نون لیگ میں تھا, بعد میں آ گیا پی ٹی آئی میں. اس نے ایک بل پیش کیا, کہا کہ شراب ہندو مذہب میں بھی حرام ہے, اسلام میں بھی حرام ہے, میں یہ بل پیش کر رہا ہوں کہ شراب کی حرمت کے حوالے سے قانون بنایا جائے تاکہ شراب پر مکمل طور پر پابندی ہو. پیش کس نے کیا؟ ایک ہندو نے. اس کے مقابلے میں ماشاءاللہ سارے مسلمان کھڑے ہو گئے, نہیں بھائی شراب حرام نہیں ہونا چاہیے. جو مذہبی تنظیموں کے نمائندے تھے وہ تو خیر مخالف تھے ہی, اس لیے وہ الگ ہوئے, لیکن جو باقی جتنی بھی تنظیمیں تھیں, جتنی بھی جماعتیں تھیں, ان کے سارے ارکان کھڑے ہو گئے, نہیں شراب پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ بظاہر تو مسلمان ہے نا, لیکن اندر کیا ہے؟ روح اس معاشرے کی ترجمان ہے. آج یہ دنیا ہے آپ کے سامنے. اس دنیا میں انہوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے جس گروہ کی پرورش کی, اس کو آپ داعش کے نام سے پکارتے ہیں. داعش کیا ہے؟ دولت الاسلامیہ فی العراق والشام, یعنی عراق اور شام میں اسلامی حکومت, خلافت کی حکومت. نعرہ کتنا پیارا ہے. اس نعرے کی خوبصورتی کو دیکھیں تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ غلط ہے, لیکن وہ جو زرخرید قلمکار تھے پاکستان کے اندر, بڑے بڑے معروف قلمکار جن کو لوگ ان کی فکر اور ان کے نظریات کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے، انہوں نے بھی معاملے کی باریکیوں کو سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے داعش کو اسلام کے سب سے بڑے آج کے دور میں خلافت کے علمبردار قرار دے کر کالم پہ کالم لکھے۔ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو، یاد ہو، نہیں ہے تو جا کے انٹرنیٹ میں دیکھ لیں، اور یہاں مقبول جان جیسے لوگ کم نہیں آئے، لیکن وقت نے بتایا کہ داعش کیسے بنی، وقت نے بتایا کہ طالبانائزیشن کیسے آگے بڑھی، وقت نے بتایا کہ جو اسلام کا تصور مغربی دنیا میں رائج کرنا چاہتی تھی وہ اسلام کا تصور امریکیوں کا دیا ہوا تصور تھا، وقت نے بتایا، اور ہلری کلنٹن نے اعتراف کیا کہ ہم نے وہابی برینڈ آف اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے خود بھی سرمایہ لگایا اور سعودیوں سے بھی سرمایہ لگوایا۔ وقت نے ثابت کیا کہ محمد بن سلمان جا کر واشنگٹن میں بیٹھ کر دنیا کے سامنے تمام چینلز کے سامنے، ابھی گزشتہ سال کی بات ہے، انٹرویو میں اس نے یہ اعتراف کیا کہ ایک وقت تھا کہ اسی امریکہ نے ہمیں کہا تھا کہ دنیا بھر میں لٹریچر تقسیم کرو، مسجدیں بنواؤ اور امام جماعت بھیجو، ہم نے کیا، آج اس کے مقابلے کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے تو اب ہم مقابلہ بھی کریں گے۔ پہلے امریکہ نے کہا بناؤ، ہم نے بنا لیا، اب امریکہ کہتا ہے مٹاؤ، ہم مٹانے کے لیے تیار ہیں۔ واپس آیا العربیہ ٹی وی کو اس نے ایک انٹرویو دیا، اب بھی نیٹ میں موجود ہے، اس میں کیا کہا؟ کہا کہ ہم نے اقوام متحدہ کے ویژن 2030 2030 اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے، اگلے آنے والے 10 سالوں میں ہم سعودی عرب کو اس مقام پر لے کر جائیں گے کہ جس کے نتیجے میں یورپ اور امریکہ سے ہم آگے نکل جائیں گے۔ اب سوچنے کی بات ہے بھائی، وہ ایٹمی ٹیکنالوجی میں سعودی عرب آگے نکلے گا، ایئر اسپیس کی ٹیکنالوجی میں آگے نکلے گا، جنگی فنون کی ٹیکنالوجی میں آگے نکلے گا، سائبر ٹیکنالوجی میں وہ آگے نکلے گا، نہیں یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ان کو نہ اجازت ہے اور نہ وہ ان کے بس کی بات ہے، تو کس جگہ وہ آگے نکلیں گے؟ برہنگی میں، لوگوں کو ننگا کرنے میں، لوگوں کو اسلامی ویلیوز سے دور کرنے میں، لوگوں کی اسلامی حمیت کا قتل عام کرنے میں، اپنے معاشرے کو لبرل اور سیکولر بنانے میں، دینی اقدار کو دفن کرنے میں، اور اس کے لیے مقدمہ تھا داعش کا وجود، کہ داعش کے ذریعے سے آپ اس پورے خطے کے اندر اتنی دہشت پھیلا دیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، ایسے اسلام کو ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ زمین پر گاڑ دو۔ فائدہ کس کا ہے؟ مغرب کا۔ کس کا ہے؟ انہی عرب حکمرانوں کا۔ نقصان کس کا ہے؟ اس حقیقی اسلام کا جس کا پیغام لے کر نبی مکرم اسلام تشریف لائے اور جو توحید کا پیغام ہے۔ اب آپ غور کریں ان تمام امور پر، خود بہت بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو آج جس ہیرو کی شہادت کے سلسلے میں آپ نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، وہ ہیرو ہے جس نے پوری دنیا کے لیے بنائے گئے اس عظیم ترین منصوبے کو خاک میں ملا کر یورپ اور امریکہ کو رسوا کیا، اور آخر کار اپنے خون میں نہا کر اپنی حقانیت کا ثبوت بھی دیا۔ یہ ہے اصل سیناریو، اس کی طرف ہمیں آنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب میں نے عرض کیا، میں بالکل مختصر اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں، آئندہ آنے والا زمانہ اسلام کا زمانہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، آنے والا زمانہ دین کے غلبے کا زمانہ ہے، دینی بیداری کا زمانہ ہے، دینی بیداری۔ اس لیے اس دینی بیداری کو بھی منحرف کرنے کے لیے، اس کے مسیر اور اس کے ہدف سے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تحریکوں کے سربراہوں کو اور اس کے اندر موجود فعال لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ایک چلتی پھرتی تحریک اور ایک مؤثر تحریک کو موڑ کر دہشت گردی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لیبیا اس کی ایک مثال ہے، اردن میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، سیریا کے اندر بھی انہوں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، امریکی کامیاب نہیں ہوئے۔ آئندہ آنے والے ایام اسلام کے غلبے کے ایام ہیں، ہمیں ان ایام کے لیے سب سے پہلے ذہنی اور فکری طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلحے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، شعور، عقل، دانش اور دین کی ویلیوز کے ساتھ آپ جیت سکتے ہیں۔ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر اسلحہ بھی آ جاتا ہے، یہ چیزیں نہ ہو تو دنیا بھر کا اسلحہ آپ کے پاس ہو وہ اسلحہ آپ کو طاقتور نہیں کرتا۔ اس کی زندہ مثال یمن ہے، یمن کے اندر لوگوں کے پاس کیا ہے؟ شلوار بھی نہیں ہے، وہ دھوتی ہے، اور پاؤں میں بوٹ نہیں ہے، چپل ہے، وہ جو سلیپر جس کو آپ کہتے ہیں، ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، دل میں نقش ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی اس کل پرسوں کے جو حملے ہوئے ہیں ان میں بھی اور اس سے پہلے کے حملوں میں بھی، وہ 41 ممالک کی فوج سعودیوں کی مدد کے لیے، سیٹلائٹ سعودیوں کی مدد کے لیے، سیارے سعودیوں کی مدد کے لیے، فرانس کا اسلحہ سعودیوں کی مدد کے لیے، کینیڈا کا اسلحہ سعودیوں کی مدد کے لیے، یہ سارے کا سارا اسلحہ ان کی مدد کے لیے، امریکی فوج سعودی مدد کے لیے۔ لیکن وہ جو نہتے یمنی ہیں جن کو چاروں طرف سے محاصرے میں رکھا گیا ہے، نہ سمندری رستہ ہے، نہ خشکی کا رستہ ہے، نہ ہوائی رستہ ہے، جن کے پاس کھانے کی کمی ہے، خوراک کی کمی کی وجہ سے لاکھوں لوگ سوکھ چکے ہیں، 1,00,000 سے زیادہ بچے سوکھ کر مرنے کے قریب ہیں، ہزاروں بچے مر چکے ہیں، ادویات نہیں ہیں، لیکن نہ انسانی حقوق کی آرگنائزیشنز نے آنکھیں کھولی ہیں، نہ ہی عورتوں کے حقوق کی آرگنائزیشنز نے، نہ ہی انسانی جانوں کی حفاظت کا نعرہ لگانے والے اقوام متحدہ کے ان بڑے بڑے اداروں نے۔ کہاں ہے یو ایس ایڈ وہاں پر، کہاں ہے یو کے ایڈ وہاں پر، کہاں ہے باقی تمام ممالک کے ایڈ؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے انہیں پتا ہے کہ یہاں پر معاملہ برعکس ہے، اس لیے یہاں پر وہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلحہ جیت کا ذریعہ نہیں ہے جب تک وہ ویلیوز پیدا نہ ہو۔ اس لیے ہمیں فکری طور پر، شعوری طور پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ اور قاسم سلیمانی ایک فرد ضرور ہے، لیکن ایک فرد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فکر ہے، ایک نہضت اور تحریک ہے، اور ایک شعور ہے۔ قاسم سلیمانی ایک فرد کی حیثیت سے شعوری دنیا میں قدم رکھ کر اگر پوری دنیا کے اندر اسلام کی دھاک بٹھا سکتا ہے، تو اس امت کے اندر قاسم سلیمانیوں کی پیداوار بند نہیں ہوئی، ابھی جاری ہے۔ اس لیے اس امت کو اگر شعور ملے، رستہ ملے، تو یہ امت وہ کچھ کر سکتی ہے جو پوری دنیا مل کر نہیں کر سکتی۔ اور مستقبل اس امت کا ہے، مسلمانوں کا ہے، قرآن کا ہے، اور اللہ کا نام لینے والوں کا ہے۔ انشاءاللہ اس سے زیادہ میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، زحمت نہیں دوں گا۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دین کا شعور اور دین کے دشمنوں کی شناخت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔